الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين وعلى من تابعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. رفیقان ملت و عزیزان گرامی، تاخیر اس وجہ سے کی گئی کہ حضور قبلہ عالم تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان القادری حفظہ اللہ تعالی کا درس بخاری انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن چل رہا تھا، تو اس وجہ سے تاخیر کی گئی. حضور تاج الشریعہ کے تعلق سے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں. علماء حرمین نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ جب بر صغیر سے کوئی حرمین شریفین آتا ہے تو یہ پہچاننے کے لیے کہ یہ شخص اہل السنتی والجماعہ سے ہے یا نہیں، ہم لوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کے سامنے لیتے ہیں، پھر ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. اگر ان کا چہرہ خوش نظر آئے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت کے ہیں، اور اگر اس کے چہرے پہ ناخوشگوار یا ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اپنا آدمی نہیں ہے. یہ اس وقت علماء حرمین طیبین نے ارشاد فرمایا تھا. اب اس زمانے میں یہی حال ہمارے تاج الشریعہ حضور مفتی اختر رضا خان قادری علیہ حفظہ اللہ تعالی کا ہے کہ اس زمانے میں اعلی حضرت کا نام لینے والے بہت ہیں، اور کتنے ایسے بھی ہیں کہ جو اعلی حضرت کا جو اصلی مشن تھا، رد وہابیہ، رد شیعہ، رد فرق باطلہ، اس کے خلاف ہے، پھر بھی اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں. تو اب اعلی حضرت کا نام لینے سے پہچان نہیں ہو پاتی، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان قادری حفظہ اللہ تعالی کا نام لینا چاہیے، پھر اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر خوشی کا اظہار ہو تو سمجھ لو وہ اپنا آدمی ہے، اور اگر ناپسندیدگی کا اظہار ہو تو سمجھ لو وہ اپنا نہیں ہے. یہ حضور تاج الشریعہ ہیں جن کے درس کو سننے کے لیے ہر روز پوری دنیا سے لوگ آن لائن حاضر ہوتے ہیں اور حضرت سے درس سنتے ہیں، اور ہر ہفتے اتوار کے دن سوال جواب کی محفل بھی ہوتی ہے، اس میں بھی ہزاروں لوگ حاضر ہو کر سنتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ بھی کسی طرح بندوبست کر کے آن لائن حاضر ہو جائے اور حضرت سے استفادہ کریں. اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پہ کچھ گفتگو ہو، ایک مرتبہ رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت عشق و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد المهدي الوجود والكرم وعلى اله وصحبه وسلم. انگریزی زبان میں نکاح اور حقوق کے تعلق سے جو تقریر ہوئی تھی تو آپ لوگوں نے گزارش کی کہ اسی کو انگریزی سے اردو کیا جائے اور اردو زبان میں اس کے تعلق سے سنا جائے. کوشش کروں گا کہ وہی باتیں آپ لوگوں کے سامنے اردو میں عرض کروں. کچھ باتیں چھوٹ گئی تھی، انہیں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید سے یہ بات واضح ہے کہ بقائے انسان اور نسل انسان کو جاری رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ذریعہ ہم مسلمانوں کو دیا ہے وہ نکاح ہے، کہ عقد نکاح کیا جائے تو مرد اور عورت کے درمیان وتی کی اجازت ہو جاتی ہے اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مبروک ہوتا ہے. اور عقد نکاح کے بغیر اگر مرد کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ وتی کرے تو اسے زنا کہا جاتا ہے، جو کہ حرام ہے اور جانوروں کا طریقہ ہے. عقد نکاح کے تعلق سے میں نے یہ بتایا تھا کہ عقد نکاح میں اصل ایجاب و قبول ہے. ایک طرف سے ایجاب ہو اور ایک طرف سے قبول ہو، اور مہر یا تو مؤجل ہو یا معجل ہو یا مطلق ہو، اور دو گواہ بھی موجود ہو تو نکاح ہو جاتا ہے. ایجاب اور قبول کیا ہے، اس کے تعلق سے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ایک طرف سے کوئی یا تو مرد یا عورت کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، اور مرد نے جواب دیا کہ میں نے قبول کیا. اگر وہاں دو مسلمان گواہ موجود ہیں تو وہ نکاح ہو گیا، بس اتنے ہی سے. تو آپ سمجھیں کہ جتنا انتظام کیا جاتا ہے وہ سب ضروری نہیں ہے، اس میں سے کچھ باتیں سنت ہیں اور کچھ باتیں بہتر ہیں، مستحب ہیں، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو عقد نکاح میں یا تو مرد یا عورت دونوں میں سے ایک ایجاب کرے اور دوسرا قبول کرے تو عقد نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے گا. اب ایجاب مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، عورت کی طرف سے بھی. رسماً یہاں مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کے پاس یا تو اس کے نانا یا دادا یا کوئی جا کے اس سے اجازت لیتا ہے، اور وہ اجازت لے کے آتا ہے، اور جو حضرت نکاح پڑھانے والے ہیں وہ اسے اجازت وہ انہیں اجازت دیتا ہے کہ عورت کی طرف سے میں اجازت لے کر آیا ہوں، آپ اس کا نکاح پڑھا سکتے ہیں. یہ غلط ہے. جو شخص نکاح پڑھائے گا وہی وکیل بنے گا. جو عالم دین یا جو امام صاحب یا جو مفتی صاحب کو آپ نے نکاح پڑھانے کے لیے متعین کیا وہی عورت کے وکیل بنیں گے، اور وہی عورت کے پاس جا کے اجازت لیں گے اور پھر آ کے نکاح پڑھائیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے کوئی وکیل بن کے آیا، تو عورت نے انہیں اجازت دے دی، تو اب وہ عورت کے ریپریزنٹیٹو وکیل بن گئے. اب اگر کوئی اور اجازت لے کے آیا اور اس نے امام صاحب کو اجازت دے دی تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن نکاح فضولی ہوگا، یعنی اگر عورت انکار کر دے تو وہ نکاح بیکار ہو جائے گا. ہاں اگر اس شخص نے عورت کے نانا یا جو بھی اجازت لینے جائے، اگر انہوں نے عورت سے ایسی اجازت لی کہ مجھے اجازت دے کہ میں کسی اور کو وکیل بناؤں، تب وہ ہو سکتا ہے. مگر ہونا یہ چاہیے کہ امام صاحب یا مفتی صاحب یا عالم دین جو بھی نکاح پڑھانے والے ہیں وہ خود عورت کے پاس جائے اور اجازت لے. وکالت کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، وکالت کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. اب جب وکیل بن گئے تو عالم دین آئیں گے اور لڑکے کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں کہیں گے کہ میں بحیثیت وکیل فلانا بنت فلا بن فلا, میں اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نکاح کے طور پر دیتا ہوں, یا میں نے اس کا نکاح تجھ سے کیا اور اس نے کہا میں نے قبول کیا. تو یہ پہلی ہی مرتبہ جب ایجاب اور قبول پایا گیا تو نکاح ہو گیا. دوسری اور تیسری مرتبہ جو کیا جاتا ہے وہ نکاح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا, پہلی ہی مرتبہ نکاح ہو جاتا ہے. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کچھ نوجوان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نکاح میں تین مرتبہ قبول کیا بلوایا جاتا ہے اس لیے نکاح توڑنے کے لیے بھی تین مرتبہ طلاق بولنی پڑتی ہے, حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. تو نکاح اس طرح ہو جاتا ہے. اب نکاح کن لوگوں کو کرنا چاہیے؟ تو رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر نوجوانوں کو تاکید کی, ارشاد فرمایا کہ یا ایها الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج واحسن للفرج. کیا مطلب ہوا کہ اے نوجوانوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے خطاب فرمایا کہ اے نوجوانوں, تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو, باعہ کی استطاعت یعنی اس کے پاس رزق اور روزی کا بندوبست بھی اتنا ہو اور مردانی قوت بھی ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. فل یتزوج حکم رسول ہے کہ وہ نکاح کرے. فإنه أغض للبصر کیونکہ یہ مرد مومن کی نگاہ کو نیچی کرتا ہے. وأحسن للفرج اور آدمی کے مقام کو گناہوں سے بچاتا ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ نوجوان لوگ چونکہ ان میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں, اگر وہ نکاح نہ کرے تو وہ گناہ کی طرف جاتے ہیں, اور بہت سے گناہ اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ انگلینڈ میں جو میں نے دیکھا ہے, اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں, اپنے تجربے کا مطلب ہے میں نے جو نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جو بچے نکاح ابھی تک نہیں کیے ہیں وہ رات بھر باہر گھومتے ہیں اور کلبوں میں جاتے ہیں, اور کتنے تو ایسے بھی ہیں جو شراب پیتے ہیں معاذ اللہ مسلمان, اور کتنے ایسے ہیں جو ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں اور فواحش میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نوجوان نسل کو اس سے محفوظ فرمائے. لیکن جو نوجوان لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ رات کے 9 بج جاتے ہیں, 10 بج جاتے ہیں, وہ گھر آ جاتا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ واقعی حق ہے کہ اپنے بچے جو نوجوان ہو گئے ان کی آپ شادی کر لیں تو وہ گناہوں سے بچ جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رسالے میں جس میں آپ نے اولاد کے حقوق بیان فرمائے کہ بچوں کے حقوق کیا ہے والدین پر, اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک حق رکھا ہے کہ اولاد, اور یہ حدیثوں سے آپ نے استخراج کیا ہے کہ اولاد کا یہ حق ہے, اولاد کے لیے یہ حق ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اس کا نکاح ایک نیک اور صالحہ عورت کے ساتھ کر لے, اور اس میں حسب نسب جمال کا بھی اعتبار رکھے اور خاص طور پہ دین کا اعتبار کرے. تو جن بچوں جو بچے نوجوان ہو گئے اور ان کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا, اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے وہ حرمت کی طرف جا رہے ہیں, تو سوچئے وبال کس پہ ہوگا. تو اس لیے ماں باپ ہونے کے ناطے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری اولاد جب جوان ہو جائے تو انہیں نکاح سے روکنا نہیں چاہیے. اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ جو جوان ہو گیا نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو نگاہ کو نیچی کرنے اور اپنی شرمگاہ کو گناہ سے بچانے کے لیے وہ نکاح کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو استطاعت نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس اتنا رزق اور روزی کا بندوبست نہیں ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم، یہ ارشاد فرمایا، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے کیونکہ یہ اس کے لیے کاسر شہوت ہے، یعنی شہوت کو کاٹنے والا، شہوت کو ختم کرنے والا، جب آدمی روزہ رکھے گا تو شہوت اس کو کم ہوگی۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک نسخہ ہم لوگوں کو بتا دیا کہ جو لوگ نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہو لیکن نکاح کے لیے تیار ہو، یعنی انہیں شہوت ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے سے انسان کا پیٹ خالی رہتا ہے، جب پیٹ خالی رہتا ہے تو اسے شہوت کم ہوتی ہے، اور شہوت کم ہوگی تو وہ گناہ کی طرف کم جائے گا۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کھانا کھائے اس کے تعلق سے اسے چاہیے کہ اپنے پیٹ کے صرف ایک تہائی حصے کو کھانے سے بھرے، صرف ایک تہائی حصے، اور ایک تہائی حصے کو پانی سے بھرے، اور جو تیسرا تہائی حصہ ہے اسے سانس لینے کے لیے خالی چھوڑ دے۔ اگر آدمی اس طرح کرے گا تو ڈاکٹر لوگ، علم طب کے ماہر، وہ آپ کو بتائیں گے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ اگر انسان یہ کرے گا تو بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کم کھاؤ، کیونکہ اکثر بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو جو آدمی اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرے گا تو وہ بہت گناہوں سے بھی بچے گا، اور اسی طرح وہ چست بھی رہے گا، صحت مند بھی رہے گا، اور بیماریوں سے محفوظ بھی رہے گا۔ لیکن ہم دیکھیں کہ حال یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور اتنا بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیٹ بھی ایسا بنایا ہے کہ وہ ایکسپانڈ ہوتا ہے، وہ ایکسپانڈ ہوتا ہے، تو ہم کھاتے ہی جاتے ہیں اور اس کو ایکسپانڈ کرتے جاتے، اتنا کھاتے ہیں کہ پیٹ بھرنے کے بعد بھی اور کھاتے ہی جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو بچائے۔ اب اس سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نوجوان جو بہت گناہوں میں ملوث ہیں تو ایک طریقہ انہیں گناہوں سے دور کرنے کا یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اب نکاح کرتے وقت کیسی عورت کو تلاشنا چاہیے، اور اسی طرح مرد بھی کیسا تلاشنا چاہیے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے چار چیزوں کی وجہ سے، ان میں ایک ہے حسب، ایک ہے نسب، ایک ہے جمال، اور ایک ہے دین کی وجہ سے۔ تو حسب کا کیا معنی ہوا؟ حسب کا معنی ہوا اس کے خاندان کا جاہ و جلال، مرتبہ۔ کہتے ہیں نا یہ کس ذات کا ہے، تو اونچی ذات کا ہے تو اس کا حسب اچھا مانا جاتا ہے۔ تو کس حسب کا ہے، کتنے مالدار ہے، یہ سب اس میں آ گیا۔ نسب، نسب یعنی خونی سلسلہ، کہ اس کا نسب کیا ہے، مسلمان تو ہے، اہل سنت و جماعت کا ہے، مسلک اعلی حضرت کا ہے کہ نہیں، یہ باتیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی فرمایا، جمال، خوبصورتی۔ کہ عورت خوبصورت ہے کہ نہیں، یا پھر مرد میں بھی عورتیں آج کل دیکھتی ہیں کہ خوبصورت ہے یا نہیں، مرد ہنسم ہے کہ نہیں، تو عورت کو خوبصورت ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے اور دیکھنا چاہیے تاکہ مرد کو عورت کی طرف لگاؤ بھی ہو. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سب سے زیادہ اہم ہے دین، اس میں دین کتنا ہے، پابند شرع ہے کہ نہیں، ضروریات کا علم ہے کہ نہیں، یہ چیزیں زیادہ ضروری ہے. اور جب کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے یا کوئی لڑکا اپنے لیے کوئی لڑکی تلاشے یا کوئی عورت اپنے لیے کوئی مرد تلاشے یا اس کے والدین تلاشے تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے دین کو دیکھے کہ اس میں دین کتنا ہے، کہ اگر دین ہوگا تو وہ آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کو اچھی طرح رکھے گا. اور اگر دین نہیں ہے، دین نہیں ہے تو کوئی شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور جب کوئی پابندی نہیں ہے تو جانوروں کا سلوک کے علاوہ اور کیا بھروسہ ہو سکتا ہے. جب دین ہوگا تو اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم ہو گئے، اور جب رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم ہو گئے تو سمجھ لو کہ آپ کی بیٹی ہے یا آپ کا بیٹا ہے اسے بہت اچھی زندگی عطا فرمائے گا. تو اس لیے نہایت ضروری ہے کہ رشتے تلاشے جائے تو ان میں دین دیکھا جائے کہ دین اچھا ہے یا نہیں، یہ نہایت ضروری ہے. اب نکاح ہو جانے کے بعد مرد اور عورت کے درمیان کیا حقوق ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے ہر وہ شخص جو نکاح کر لے اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اب میں نے شادی کر لی ہے تو اس عورت کے کیا حقوق مجھ پر ہے اور میرے لیے کیا حقوق اس پر ہے، یہ مسائل کو جاننا نہایت ضروری ہے. ان میں ایک اہم حق جو مرد کو ہے وہ حق جماع ہے، کہ مرد جب نکاح کرتا ہے تو عقد نکاح جو پایا جاتا ہے اس میں مل کے بدعا اس مرد کو حاصل ہوتا ہے، یعنی حق جماع اس مرد کو حاصل ہوتا ہے. اور جو عورت قبول کرتی ہے یا ایجاب کرتی ہے تو اس میں اس کو تسلیم کرتی ہے، لہذا اب اس کو منع کرنے کا حق نہیں ہے. تو جب کسی عورت کا شوہر عورت سے جمع کرنے آئے یا اس کے پاس آئے تو عورت کو یہ حق نہیں کہ اب اسے منع کرے. ہاں اگر وہ منع کرے بلا کسی وجہ شرعی کے تو حدیث شریف کے مطابق اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اس عورت پر. رات کے وقت اگر مرد اپنی بیوی کے پاس آئے اور وہ عورت اسے اپنے آپ کو شوہر سے روکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت نے پوری رات یا وہ عورت پوری رات اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت میں گزارتی ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ کی لعنت، اللہ اکبر، اللہ کی لعنت سے، اللہ اکبر، اللہ کی لعنت سے بچنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، لہذا اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے. ہاں اگر عورت کو کوئی بیماری ہے تو عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے، کہ اگر عورت جانتی ہے اپنے تجربے سے یا کسی باشرع طبیب نے اسے بتایا کہ جمع کرنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا یا شفا میں دیری ہوگی تو وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے. اور اگر عورت حائضہ ہے تب تو اس کو روکنا فرض ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق الحیضہ، کہ جو عورت حائضہ ہے اس سے بچے، یعنی اس سے جمع نہ کرے. تو عورت جب حائضہ ہے ان دنوں میں مرد اپنی عورت سے جمع نہیں کر سکتا، یہ ناجائز اور حرام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے حرام رکھا ہے، اس سے ہم سب لوگوں کو بچنا ہے۔ اس کے ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبر کی بھی حرمت فرمائی کہ عورت کے پیچھے کے مقام سے بھی مرد کو داخل ہونا حرام ہے، کیونکہ یہ ایک جانوروں کا فعل ہے اور یہ ایک نجس جگہ ہے، ایک گندگی کی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ لہذا اس کو بھی آپ لوگوں کو جاننا ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو، کہ اس طرح کا ظلم نہ کیا جائے، یہ سخت حرام ہے اور قرآن شریف میں اس کی حرمت ملتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تو صراحتاً اس کی حرمت ملتی ہے۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورت کے آگے کے حصے میں چاہے آگے سے یا پیچھے سے داخل ہو، یہ جائز ہے، یعنی کسی بھی طرح سے مرد اپنی عورت کے ساتھ جماع کرے بشرطے کہ آگے کے حصے میں داخل ہو، یہ جائز ہے۔ اس کو بھی جاننا بے حد ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے، اور جیسے میں نے اس مرتبہ بتایا تھا کہ ان مسائل کو بیان کرنے میں اور ان مسائل کو پوچھنے میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، یہ ہمارا دین ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے تعلق سے رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی، ارشاد فرمائی کہ ان اللہ لا یستحی عن الحق، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی حق سے شرماتا نہیں ہے۔ تو حق بات ہمیں سیکھنی چاہیے، خاص طور پہ وہ مسائل جو ہمیں، جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمیں دن بدن جن مسائل پہ عمل کرنا رہتا ہے ان کو جاننا ضروری ہے۔ تو ہمیں علماء کرام سے استفادہ کرنا چاہیے، پوچھنے آنا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے۔ اب ایک اور مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مرد اپنی عورت یا عورت اپنے مرد کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور چھو سکتے ہیں کہ نہیں، یہ سوال۔ تو علماء کرام نے دیکھنے اور چھونے کی بھی اجازت رکھی ہے، لیکن ایک بات ضرور سمجھ لے کہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رسالے میں یا اپنے ایک فتوے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جماع کرتے وقت شرمگاہ کی طرف نظر نہ کی جائے، کیونکہ خوف ہے کہ بچہ اندھا پیدا ہوگا۔ تو سوچے کتنا سخت ہے کہ آدمی جب جماع کرے یا عورت جب جماع کرے تو اس وقت شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے، اور یہ بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو کپڑے سے ڈھانپ لے، ورنہ یہ خوف ہے کہ بچہ بے شرم پیدا ہوگا۔ یہ مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اور ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہمارے علماء کرام نکاح کے وقت، نکاح سے پہلے 15-20 منٹ 25 منٹ نکاح کے تعلق سے ضروری مسائل، نکاح کے ضروری مسائل پہ کچھ بیان فرماتے ہیں، اور وہ خاص طور پہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کا نکاح ہونے والا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تقریر اسی وقت ختم ہوتی ہے جب وہ آتے ہیں، یعنی جب دولہا آتا ہے تبھی تقریر ختم ہوتی ہے، حالانکہ وہ تقریر کی جاتی ہے اسی دولہے کے لیے کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، اب اس کے لیے یہ ضروری مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ تاکید کرے دولہے کو کہ وہ آئے اور تقریر کو سنے، کیونکہ اسی کے لیے خاص طور پہ وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ صحابہ کرام میں وہ بھی تھے جنہوں نے کبھی بھی اپنے آلائے تناسل یا اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کی، تو یہ بھی تقویٰ ہے کہ شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے، لیکن اجازت ہے اس کی۔ اور چھونے کی جہاں تک، چھونے کے بارے میں جہاں تک حکم ہے، تو کچھ احادیث میں صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا یہ مسئلہ، اور کچھ حضرات نے دوسرے صحابہ کرام سے بھی پوچھا، اور کئی روایتیں ہیں اس تعلق سے۔ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت تہبند پہنتے تھے اور اب تو سلا ہوا تہبند ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی گپ نہیں ہوتا، لیکن اس وقت وہ سلا ہوا نہیں رہتا تھا۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارا ہاتھ شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں تو یہ ہے کہ لا ابالی، مجھے پرواہ نہیں کہ میں میرے ناک کو چھوؤں یا اپنی شرمگاہ کو۔ یعنی جس طرح تمہارا ناک جسم کا ایک حصہ ہے اور وہ پاک ہے، اسی طرح شرمگاہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، اور بشرطے کہ آپ نے صحیح طور پہ استنجا کیا ہو اور کوئی نجاست نہ لگی ہو تو وہ بھی پاک ہے۔ اور بعض صحابہ کرام نے تو یہ فرمایا کہ اگر تو اسے نجس سمجھتا ہے فقط ہو تو اسے کاٹ کر پھینک دے، کہ نجس ہمیشہ تمہارے ساتھ میں پھرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو جب ناپاک نہیں ہے تو اس کو چھونے کی اجازت ہے، یہ جائز ہے، لیکن ایک تقوی والا شخص وہ ہے جو اس سے بچتا ہے کہ جو ہاتھ اور جو آنکھیں قرآن شریف کو دیکھے، قرآن شریف کو چھوئے، تو اس سے ایسی چیزوں کو نہیں چھونا چاہیے۔ ہاں جب نجاست کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے اگر ضروری ہے تو بالکل چھونا چاہیے۔ اگر کسی کا تقوی یہ ہے کہ نجاست کو چھونے کے بغیر نکال نہیں پا رہا ہے پھر بھی وہ نہیں چھو رہا ہے، تو یہ تقوی نہیں ہے، یہ غلط ہے، بلکہ یہ ناجائز ہے کہ وہ اس نجاست کو نہ نکالے، کیونکہ نجاست کو دور کرنا بھی تو ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو درود شریف یاد ہو تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ عورت کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے ہمیں بتایا کہ عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے بنایا گیا۔ تو اس سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ عورت ایک مرد کا حصہ ہے، اور یہ ہڈیاں دل کی حفاظت کرتے ہیں، ہے نا، اسی ہڈی سے بنایا گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ عورت مرد کے دل کے لیے اطمینان ہوتی ہے، اور قرآن شریف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لتسکن، تاکہ سکون حاصل کرے، لتسکن الیہا، تاکہ مرد جو ہے وہ عورت کے ذریعے اپنے دل میں اطمینان حاصل کرے، اور اسی طرح عورت مرد کے ذریعے اپنے دل میں اطمینان حاصل کرے۔ اب حق جمع کے تعلق سے جو میں نے کہا تو اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ عورت کو بھی حق ہے کہ مرد اس سے جمع کرے، یہ نہ ہو کہ عورت اپنے مرد کو جمع سے روکتا رہے تو مرد اپنی خواہش کو پوری کرنے کہیں اور چلا جائے، اور اسی طرح عورت کی خواہش اگر مرد پوری نہ کرے تو کہیں یہ نہ ہو کہ عورت بھی کہیں اور اپنی خواہش کو پوری کرنے جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں کچھ عورتوں کا حال دیکھا کہ مرد کہیں اور ملک میں کام کرنے چلے گئے، عورت اکیلی رہ گئی اور کتنی پریشان ہے، اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں رکھ پا رہی ہے، کیسے رکھ رہی ہے، جب آپ نے یہ سب دیکھا تو آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ عورت اپنے مرد کے بغیر کتنی دیر رہ سکتی ہے، تو آپ کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا شرما گئی لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم نافذ فرمایا کہ مرد اپنی عورت سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا، 4 مہینے سے زیادہ مرد اپنی عورت سے دور نہیں رہ سکتا۔ تو اگر بیرون ملک کہیں اور ملک میں چلے جائے تو 4 مہینے گزر جانے سے پہلے اپنی عورت کے پاس جانا چاہیے، یہ مسئلہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد الگ ہو گئے، اور الگ رہتے ہیں، بیوی الگ رہتی ہے اور وہ بیوی کو دیکھنے تک نہیں آتا، نکاح کر چکا ہے، تو یہ سب حرام ہے کہ اس کے رزق اور روزی کا بندوبست یہ سب شوہر پر ہے، یہ عورت کا حق ہے کہ اسے کھانا پینا، کپڑا لباس وغیرہ عورت کا حق ہے، اگر مرد اسے ادا نہیں کرتا تو وہ حرام میں وقت گزارتا ہے۔ یہ ظلم ہے عورت پہ کہ مرد عورت کو رزق اور روزی کا بندوبست نہ دے اور اس سے الگ ہو جائے اور اسے چھوڑ دے، اس طرح طلاق بھی نہ دے اور اس کے حقوق کو بھی نہ ادا کرے۔ یہ ناجائز و حرام ہے اور یہ ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو اس سے بچائے۔ اور اگر آپ کی قوم میں ایسے لوگ ہیں تو زبردستی ان لوگوں کو یا تو حق ادا کروائے اس کو سمجھا کر، اور اگر حق نہ ادا کرے تو طلاق دلوائے، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے۔ اور جب عورت مطلقہ ہو جائے، یعنی عورت کو جب طلاق مل جائے، تو یہ بھی ایک ظلم ہے کہ لوگ اس کا دوسری شادی کرنے کو برا سمجھیں۔ جب عورت مطلقہ ہو جائے، جب اس کے پاس کوئی شوہر نہ رہے، اب وہ آزاد ہے نکاح کرنے کے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پاکیزگی کی حالت میں ملنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نکاح کرے، اور نکاح کرے اور نکاح کی حالت میں وفات پائے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک و صاف حاضر ہوتا ہے۔ اور عورتوں کے حقوق بہت ہیں، اور ان میں یہ بھی ہے کہ مرد عورت کے لیے لباس ہوتا ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں فرمایا، جس طرح لباس ہمیں ٹھنڈی میں گرمی پہنچاتا ہے، ٹھنڈی سے بچاتا ہے، اور گرمی میں سورج کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، اس طرح ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے اور ہمارے جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے دل کے اطمینان بنے اور ایک دوسرے کے عیوب عیبوں کو چھپائے۔ اور جو باتیں کمرے میں، بند کمرے میں رات کے وقت ہو، انہیں اوروں پہ ظاہر نہ کرے۔ یہ ایک دوسرے کا حق ہے ایک دوسرے پر۔ اور عورتیں چونکہ بہت نرم ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے جانا کون سی ہڈی سے انہیں بنایا گیا، تو چونکہ یہ ہڈی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، سلائٹلی بینٹ، اب اس کو سیدھی کرنے جائیں گے تو ہڈی ہے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو عورتوں کے ساتھ برتاؤ جو کیا جائے وہ نرمی سے کیا جائے، یہ نہ سمجھے کہ میں اسے سدھار لوں گا وہ ایک دم صحیح ہو جائے گی، یہ نہیں، بلکہ نرمی سے کام لینا چاہیے، کبھی صبر بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طلاق کا حق دیا ہے وہ صرف مردوں کو دیا ہے، کہ طلاق کا حق مرد کو ہے، چونکہ مرد میں صبر بھی زیادہ پایا جاتا ہے کچھ معاملات میں، ورنہ عورتوں کو اور معاملات میں زیادہ صبر حاصل ہوتا ہے۔ اور مردوں میں چونکہ حیض وغیرہ کا دخل نہیں ہوتا، جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو اس کی عقل پہ بہت اثر پڑتا ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ حائضہ ہوتی ہے تو عقل پہ بھی اثر ہوتا ہے، انہیں درد بھی بہت ہوتا ہے، غصہ بھی بہت جلدی آتا ہے، اور ان کی عقل بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت مرد کو چاہیے خاص طور پہ صبر کرے، غصے ہو جائے تو صبر کرے، ہوشیاری سے کام لے۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ صبر کرے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مرتبے کو سمجھے، کہ مرد کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنتی ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کب موت آ جائے، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آ جائے، تو اس لیے عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مرد کو خوش رکھے۔ اگر وہ ناراض ہو جائے تو اس بات میں جلدی کرے کہ اسے راضی پھر سے کر لیا جائے، معافی تلافی उससे अच्छी बातें करके उससे माफ़ी मांग लें, उसे फिर से खुश कर लें। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं हुक्म देता किसी को कि किसी इंसान के लिए सजदा किया जाए, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। इतना ऊंचा मर्तबा है शौहर का। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अलावा किसी भी मखलूक के लिए सजदा को जायज़ नहीं रखा। तो इसलिए औरतों को चाहिए कि कोशिश करें, सब्र करें और अपने आप को काबू में रखें और मर्द को लान तान न करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जहन्नम में मैंने देखा कि औरतें ज़्यादा हैं, क्योंकि अपने शौहर को लान तान बहुत करती हैं। अब जब नई नई शादी होती है तो मर्द समझता है मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, और वो भी समझती है कि ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन जब निकाह हो जाता है और साथ में रहते हैं तो बहुत से इख्तलाफात पैदा होते हैं, बहुत झगड़ा लड़ाई ये होता है, अगरचे सब में नहीं होता, अक्सर ये होता है। तो ये ना समझना चाहिए कि ये मामला गड़बड़ हो गया, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, ये नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये तो फितरत इंसानी है कि ये होता रहता है, और सुलह करा लेनी चाहिए। ये बातें बाहर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए मामला और बाहर भी पहुंच जाए और आपको ये यकीन हो जाए कि अब तो सुलह होनी ही नहीं है, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ये हुक्म दिया कि हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कि मर्द अपनी तरफ से एक शख्स को लाए और औरत अपनी तरफ से एक शख्स को लाए, हकम के तौर पे फैसला करने वाले, वो सब साथ में बैठे और अच्छी तरह गुफ्तगू करें और कोशिश करें कि इस मामले को हल करें और फिर दोनों में बाहम सुलह कर लें। अगर ये सुलह हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और अगर न हो पाए तो जब तलाक तक नौबत आ जाए तो ये भी समझ ले कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम हलाल चीज़ों में सबसे ज्यादा अल्लाह को नापसंद है तलाक। तो तलाक अल्लाह को नापसंद है लेकिन जायज है। अब इसमें यह भी है कि कभी कभी तलाक बेहतर भी होती है, कभी कभी तलाक वाजिब भी होती है, और कभी कभी तलाक मकरूह भी होती है, नापसंद। तलाक के बारे में बहुत ज़रूरी है कि मसाइल जाने जाएं, ख़ास तौर पे नौजवानों को जिनकी नई नई शादी हुई, उन्हें चाहिए कि तलाक के मसाइल को जानें, क्योंकि हमारे लोगों में ये एक बीमारी फैली है कि जब भी तलाक देनी होती है तो हमेशा तीन तलाक़ें एक साथ दे देते हैं, तुझे तीन तलाक, या तुझे तलाक तलाक तलाक, इस तरह तलाक तीन मर्तबा एक ही साथ में दे देते हैं। समझते हैं कि तलाक इसके बगैर होती ही नहीं है। इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त एक ही मजलिस में एक साथ में तीन तलाक देने के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह की जो किताब है उसके साथ खेलना है, ठट्ठा करना है, कुरान मजीद के साथ खेलना है। अल्लाह ने जो तलाक का हक तुम्हें दिया है उसके साथ खेलना है। ये सख्त नापसंद और नाजायज है कि आदमी इस तरह करे। और जब आदमी तीन मर्तबा एक साथ में तलाक दे दे, या फिर मुतफर्रिक तौर पे तीन मर्तबा तलाक जब दे दी जाए, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह का इरशाद है कि अब तलाक़ो मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ एहसानुन फ़तस्रीहुम बेहसान, कि तलाक जब दो मर्तबा दे दी जाए तो आदमी चाहे तो भलाई के साथ उसको रखे, यानी वापस ले ले, रजात कर ले, और अगर وہ چاہے تو اس کا اختیار ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے, اسے چھوڑ دے یعنی تیسری طلاق دے دے. فَإِن طَلَّقَهَا, اور اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد, تو اس کے بعد وہ اس کے لیے اب حلال نہیں ہوگی. جب تین مرتبہ طلاق دے دی جائے تو اب اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں رہتی. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تین مرتبہ طلاق دے دو اور پھر واپس جب نکاح کرنا ہوگا تو کر لیں گے, یہ نہیں ہے. تین مرتبہ جب طلاق دے دی تو اب قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد ہے کہ اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. اب اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو قرآن نے فرمایا حتی تنکح زوجن غیرہ, کہ جب تک وہ کسی اور سے شادی کر کے اس کے ساتھ وتی نہ کر لے, اس وقت تک اب اس شوہر کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو سوچے اپنی بیوی کو جو آدمی تین مرتبہ طلاق دے دے بھول سے, غصے میں آ کر بعد میں افسوس کر رہا ہے کہ ارے کیوں طلاق دے دی, اس کے بغیر تو جینا حرام ہو گیا ہے, دو بھر ہو گیا ہے, اس کے بغیر تو جی نہیں سکتا, اس کی بہت یاد آتی ہے, یہ جب ہو جاتا ہے تو اب سوچے کتنا بڑا, کتنی بڑی سزا ہے اس پہ کہ اب وہی اس کی بیوی سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, وہ بھی کرنا چاہتی ہے کہ اب پھر سے ہمارا نکاح ہو, لیکن اللہ کا حکم ہے سزا کے طور پر کہ کیوں تو نے تین مرتبہ ایک ساتھ طلاق دے دی, کیوں اللہ کی کتاب سے کھیل کیا. اب اس عورت کو دوسرے سے نکاح کرنا ہوگا, اس کے ساتھ وتی کرنی ہوگی, اور وتی کے بعد پھر اس سے طلاق لے کر عدت گزار کر پھر اس سے نکاح ہوگا. تو اس لیے سمجھ لو کہ اگر طلاق دینے تک نوبت آ جائے تو طلاق احسن, فقہاء کرام نے جو طلاق کی قسمیں بیان کی ہے اس میں طلاق احسن یعنی سب سے بہترین طلاق یہ ہے کہ ایسے طہر میں, یعنی عورت جب حائضہ نہ ہو, جب اس کو خون نہ آتا ہو اور اس طہر میں اس نے اس سے وتی نہ کی ہو, اس وقت ایک مرتبہ طلاق کہے اس سے اور پھر اسے چھوڑے رکھے بس. اب اگر عدت کے اندر وہ رجعت کر لے تو کر لے, واپس چاہے تو بلا لے, اور اگر تین مرتبہ, تین اگر پوری عدت گزر گئی, تین حیض اس کے گزر گئے تو اب وہ نکاح سے باہر ہو گئی, لیکن جب چاہے پھر سے نکاح ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ایک ہی مرتبہ طلاق کہنا ہے. تین حیض گزر جانے کے بعد وہ آپ کے نکاح سے باہر, اب وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کرے, تو نکاح سے باہر ایک ہی مرتبہ طلاق کہنے سے ہو جائے گی وہ. لیکن اس میں خوبی یہ ہے کہ اگر آپ پھر سے چاہے کہ ہم دونوں پھر سے نکاح کریں, بہت یاد آتی ہے, اس کے بغیر جی نہیں پاتے, تو اب نکاح صرف کرنا ہے, دو گواہ کو حاضر کیا جائے, اور اگر ضرورت ہو تو کسی وکیل کو بھی رکھا جائے, کسی عالم دین کو نکاح پڑھانے کے لیے, دو گواہوں کے سامنے پھر سے نکاح کر لیں. اور بہتر یہ ہے جب طلاق سب لوگوں میں عام ہو چکی تو بہتر یہ ہے کہ نکاح جو پھر سے ہو وہ بھی علل اعلان ہو, یعنی کچھ حضرات کو بلا لیں تاکہ لوگ جان جائے کہ پھر سے نکاح ہو گیا, ورنہ لوگ سوچیں گے کہ بغیر نکاح کے پھر سے ساتھ میں ہو گئے. تو اس لیے یہ بھی سمجھ لیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جن باتوں کا مجھ سے کہا گیا تھا وہ باتیں غالباً ذکر ہو چکی. کوئی بات رہ گئی ہے؟ کوئی بات تو نہیں رہ گئی ہے کوئی بات؟ اچھا, اب اگر نکاح کے تعلق سے کسی کو سوال ہو یا نکاح کے حقوق کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو مفتی احتشام صاحب قبلہ اور مفتی داؤد صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے, آپ لوگ پوچھیں, حضرت جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی, حضرت
طلاق احسن یہ ہے کہ انسان ایک طلاق اس وقت میں دے جب عورت حیض سے نہ ہو, طہر میں ہو, نماز کی حالت میں, اور اس طہر میں مرد اپنی عورت سے ملا بھی نہ ہو. ایسے وقت میں طلاق دینا بہتر طریقہ ہے. جب اس وقت ایک طلاق دے, تین نہیں, ایک طلاق دے, ایک طلاق دے دینے کے بعد اس وقت عدت گزارنا شروع کرے گی. اب الگ الگ لوگوں کی عدت الگ الگ ہے. حائضہ کی عدت تین حیض ہے, اگر حمل والی ہوگی تو حمل جننے تک اس کی عدت ہے. جب تک وہ عدت میں ہے تب تک وہ اس کے نکاح میں واپس لی جا سکتی ہے. تین حیض سے وہ عدت گزارنے والی ہے تو تین حیض آنے تک شوہر کو اختیار ہے کہ وہ کہہ دے میں نے تجھے اپنے نکاح میں واپس لیا. اگر تین حیض گزر گیا, عدت کی پوری پیریڈ ختم ہو گیا, اب اس کے نکاح سے نکل گئی, لیکن فائدہ آپ کو یہ ملے گا, ایک طلاق سے جو عورت الگ ہوئی ہے آپ کو دوبارہ کسی مرد سے حلالہ نہیں کرانا پڑے گا, محض نکاح پڑھوانا ہے آپ کو. اور عدت کے اندر ہی چاہتے ہیں تو اسے واپس لے سکتے ہیں بغیر نکاح کے. ایک طلاق دینے والے کا یہ فائدہ, ایسے ہی دو طلاق دینے والے کو بھی یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ دو طلاق تک رجعی ہوتی واپس لی جانے والی. اگر تین دے ڈالی, خواہ ایک بارگی دے ڈالی یا تین مہینے میں تین دی, لیکن جب دے ڈالی تین تو اب اگر وہ لینا چاہتا ہے تو محض نکاح سے کافی نہیں بلکہ اسے حلالہ بھی کرانا پڑے گا. اور حلالے کی صورت حضرت نے بتائی کہ وہ پہلے اس طلاق کی عدت گزارے, یہ عدت گزر جائے, دوسرے مرد سے صحیح شادی کرے کفو میں, پھر وہ مرد اس سے ایک مرتبہ کم سے کم ملے. ایک بار ملنا ضروری ہے, ملنے کے بعد پھر اس کی عدت گزارے طلاق دینے کے بعد. جب گزر جائے اب چاہے تو پہلا مرد اسے اپنے نکاح میں واپس لے سکے, لیکن بہتر طریقہ یہ ہے طلاق دینے کا. اگر دینا ہی ہو ایک طلاق دے, طہر میں دے جس میں وتی نہ کی ہو, غصہ آپ کا ٹھنڈا نہیں ہوا, دوسرا مہینہ آ گیا, اب چاہو دوسری دے دو, نہ دینا چاہو ویسی چھوڑ دو, ایک ہی طلاق سے وہ آپ سے نکاح سے نکل جائے گی. اگر آپ کو کبھی یہ سمجھ میں آیا کہ میں نے غلط کیا ہے تو اس غلطی پہ زیادہ پچھتانا نہیں پڑے گا کہ وہ عورت اب کسی مرد کے پاس گئے بغیر آپ کے پاس واپس آ سکتی. اس لیے اکٹھے تین طلاق دینا یہ بہتر نہیں, نہایت پسندیدہ فعل. مزید اگر جی,
اگر ایک طلاق ہو گئی اور تین ماہ کے بعد نکاح ہو ہوئی پھر باقی تین رہی یا دو طلاق, سوال بھی
اگر ایک شخص نے سوال یہ پوچھا ہے, ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی اور وہی ایک طلاق باقی رہی اور وہ تین حیض عدت گزار چکی ہوا اپنا, اب وہ اس کے نکاح سے نکل چکی, اب پھر دوبارہ اس سے شادی کیا اس نے, اب اس عورت کو کتنی طلاق دے سکتا ہے؟ ایک عورت سے شادی کیا, شادی کرنے کے بعد اسے طلاق دے دی, طلاق دینے کے بعد جب تک اس کی عدت گزری اس درمیان واپس نہیں لیا, وہ بالکل نکاح سے نکل گئی تین حیض گزار کر کے, وہ اب اس میں کوئی رشتہ داری نہیں نکاح میں میاں بیوی, اب پھر دوبارہ اس نے نکاح کیا, نکاح کرنے کے بعد اب اسے کتنی طلاق تک دے سکتا ہے؟ اسے صرف اب دو طلاق دے سکتا ہے. ایک عورت پر ایک عورت تین ہی طلاق کا محل ہے, اس مرد نے ایک پہلے ہی دے ڈالی تھی, اب اگر دو اور دے دے گا تو وہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی. وہ عورت دو ہی طلاق سے اب ایسی ہو جائے گی کہ بغیر حلالے کے اس کے لیے حلال نہیں ہو پائے گی. اگر کسی شخص نے پہلے دو طلاق دی تھی بعد میں وہ نکل گئی نکاح سے, پھر دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہا وہ کر لیا شادی, اب محض اسے ایک طلاق کا اختیار, ایک بھی دے ڈالے گا, ایک ہی سے اس کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکلے گی, ایسے ہی نکلے گی بغیر حلالے کے حلال نہیں ہوگی. ہاں جس عورت کو تین طلاق دے ڈالا پھر وہ حلالہ کر کے دوبارہ کسی کے نکاح میں آئی تو اثر نو پھر تین طلاق کا اسے اختیار ہوگا.
کیا ایک طلاق دینے کے بعد عورت کو عدت گزرنا ہے؟
ایک عدت, ایک طلاق دی ہے تو بھی کیا عورت عدت گزارے گی؟ کیا عدت گزارنے کے لیے تین طلاق دینا ضروری ہے؟ ایک ہی طلاق دے دینے سے عدت گزارنی ضروری ہے. اسے جب سے طلاق دی اپنا بوریا بستر الگ سپریٹ سپریٹ رہے گا سب چیز, تبھی سے وہ عدت کا ٹائم گزرنا شروع ہو گیا اس کا, سب چیز الگ تھلگ. جب تک اس کا شوہر یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں واپس لیا, تبھی سے اس کی عدت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور ایک چیز درمیان میں یہ یاد رکھنا چاہیے, طلاق رجعی دے کر کے یعنی ایک یا دو طلاق دیا تو طلاق واپس لے سکتا ہے, طلاق نہیں بیوی واپس لے سکتا. اس کا طریقہ محض یہ ہے زبان سے کہہ دے میں نے تجھے اپنی نکاح میں واپس لیا بس, یا اسے اپنے گلے لگا لے, اسے بوسا لے, اس کے ساتھ ہم بستری کرے, یہ فعل اس بات کو ظاہر کر دے گا کہ اس نے نکاح میں واپس لے لیا. لیکن ایسے وقتوں میں جو مستحب طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ دو متشرع آدمی کو بلاوے, دو متشرع آدمی کو جو دیندار قسم کے ہوں, ایسے لوگوں کو بلائے اور ان کو گواہ بنائے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی, اب میں اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لیتا ہوں, تم دونوں گواہ رہو. یہ بہتر طریقہ ہے. اگر کوئی شخص کسی کو گواہ بنایا نہیں, محض بیوی سے یوں ہی مل لیا, کچھ لفظ بھی نہیں بولا, بوسا لے لیا, تو بھی نکاح واپس سمجھا جائے گا. جی آپ فرما رہے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ بہت لمبا ہے. ایک ہے طلاق صریح, ایک ہے طلاق کنایا, ایک ہے طلاق مغلظہ. اس کی تین کیٹیگری ہے. صریح طلاق اور مغلظہ طلاق کا سمجھنا آسان ہے. ایک طلاق صاف لفظوں میں بولو میں نے تمہیں طلاق دی, ایک طلاق, یہ اس کو ایک طلاق رجعی کہتے ہیں. یا دو بار بولا میں نے تمہیں طلاق دی, میں نے تمہیں طلاق دی, دو بار تک بولا صاف لفظوں میں طلاق, دو طلاق رجعی ہوئی. اور اگر تین بار بول دیا میں نے تجھے تین طلاق دی, ایک لفظ ایک ہی جملے میں یا تین جملے میں, تو طلاق اس کو مغلظہ بولتے. ان دونوں کے بیچ میں ایک طلاق ہے کنایا, کہ لفظ اس میں طلاق کا استعمال نہیں کیا جاتا, چل دوپٹہ اور جا تو اپنے میکے چل, تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں, تو میرے کام کی نہیں رہی, تو اپنا گھر سدھار, تو اپنا شوہر ڈھونڈ لے, چل عدت گزارنا شروع کر, اس قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں, وہ طلاق کے الفاظ نہیں ہوتے. ایسے وقتوں میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں, کیسے سچویشن میں اس نے اس لفظ کو بولا, غصے میں بولا, ایسی حالت میں بولا جو طلاق کا محل تھا, طلاق کی بحث چل رہی تھی آرگومنٹ دونوں کے درمیان, یا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. پھر یہ تینوں کیٹیگری اس بات میں ہے کہ اس نے یہ جواب گالی کے طور پر کہا, کسی سوال کے جواب میں کہا, یا کس صورت میں کہا. ان پورے حالات کو دیکھے بغیر کنایا کے لفظ سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی کہنا بہت مشکل. جی ایک عورت, ایک لڑکی وہ ہے جس کی پہلی بار شادی ہوئی اور میاں بیوی میں دونوں میں خلوت نہیں پائی گئی, دونوں ملے ہی نہیں, محض نکاح پڑھے تھے, اور ملنے سے پہلے لڑکے نے طلاق دے دی, تو یہ طلاق ایک ہی طلاق سے وہ نکل گئی اور اس لڑکی کے اوپر عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لڑکی کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں. عدت گزارنے کی حکمت جو تھی استبرائے رحم, اس عورت کے رحم میں کسی کے نطفے کے ہونے کا امکان نہیں ہونا چاہیے. پوسیبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا نطفہ ٹھہرا ہو اور دوسرے مرد سے شادی کر لے, پھر جب بچہ پیدا ہو تو کیا سمجھے کس کا ہے. اس لیے رحم کو صاف کرنے کے لیے تین حیض تک کا انتظار کیا جاتا. جب وہ عورت پہلی مرتبہ نکاح ہوا, مرد سے ملی ہی نہیں, خلوت صحیحہ پائی ہی نہیں گئی اور ویسے ہی نکاح کے بعد طلاق دے دی ملے بغیر, مہینے میں, دو مہینے میں, سال میں, جب بھی ملا نہیں, اسے عدت گزارنے کی ضرورت نہیں. جی واللائی یئسن من المحیض, سورۃ طلاق میں آیا کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں, سن عیاس کو پہنچ چکی, ان کو حیض آتا ہی نہیں, ان کی عدت تین مہینے, وہ مہینوں سے عدت گزارے گی. اور جب بھی مہینہ بولا جاتا ہے ان جگہوں میں تو اسلامی مہینے مراد ہوتے ہیں, اسلامی مہینوں سے تین مہینے وہ عدت گزارے گی, وہ عورت جو سن عیاس کو پہنچ گئی جسے حیض آتا ہی. تو اس نے طلاق کیسی دی تھی؟ اگر محض طلاق رجعی یا بائن دی تھی تو بغیر حلالے کے نکاح میں واپس لے سکتا ہے. اگر بوڑھی عورت کو بھی تین طلاق دے ڈالی تھی, اس نے مغلظہ دے ڈالی تھی اور پھر اس بوڑھی کو واپس لینا چاہتا اپنی نکاح میں, تو وہ بھی بغیر دوسرے سے نکاح کیے, جمع کیے, ملے بغیر واپس لے آ سکتا. یہ اس لیے ہے تاکہ انسان سمجھے اس بات کو کہ کتنی قبیح حرکت کی ہے میں نے, کتنی گھٹیا حرکت کی کہ میری عزت داؤ پہ لگ گئی, کہ جسے میں لینا چاہتا ہوں اسے ایسی حرکت پہ آمادہ ہونا پڑ رہا. اس لیے طلاق سے رکے انسان. نہیں, بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تین کا لفظ ایک محفل میں ایک ہی جملے میں اگر یوز کیا جائے تو اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی. میں نے تجھے تین طلاق دی تو لوگ سمجھتے ہیں ایک ہی, اس طرح سے اس کو تین بار کہنا پڑے گا. میں نے تجھے تین طلاق دی, پھر تین طلاق دی, تو کل تین تین نو ہوگا, تب جا کر کے مغلظہ ہوگی. غلط ہے. لفظ تین ایک گنتی کا لفظ ہے. آپ سے میں جب کہتا ہوں کہ آپ نے تین روپے دیے تو ایک نہیں سمجھتے, لفظ تین ہی سمجھتے. اسی سے ایک اعتراض کا جواب بھی سمجھ میں آ گیا. بہتیرے لوگ کہتے ہیں یار سلام تو ایک بار پڑھتے ہو, لاکھوں سلام کیوں بولتے؟ جتنی بار کہو گے اتنی بار ہی ہوگا وہ, جتنی بار کہو گے اتنی بار ہی ہوگا. جب کہوں گا آپ نے مجھے ایک کروڑ روپے دیے, بولا تو ایک ہی بار لیکن وہ ہے کروڑ. جس طریقے سے بیوی کو ایک ہی بار میں تین طلاق دے دیتے ہو اور تین پڑ جاتی ہے, ویسے اکٹھے ایک بار لاکھوں سلام بولنے سے لاکھوں سلام ہوتا ہے, کروڑوں درود بولنے سے کروڑوں درود ہوتا ہے. اس فقہی مسئلے سے نعت کے اس مسئلے کا حل نکلتا ہے. جی جھگڑے کے بعد بھی عورت کو شوہر کا گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, نان و نفقے اس کے ذمے ہے, کپڑا لتا اس کے ذمے ہے, قدم گھر سے باہر نکالنا, حتیٰ کہ حضرت عمر نے کھڑکی پہ جھانکنے سے منع کیا شوہر کی اجازت کے بغیر, وہ عورت ناشزہ کہلاتی ہے ہماری ٹرمینالوجی میں, اصطلاح میں, جو شوہر کی اجازت کے بغیر مہکے چلی جاتی ہے, حتیٰ کہ ایسی عورت کا نان و نفقہ شوہر کے ذمے نہیں ہے شریعت کے مطابق. جو شوہر کی نافرمانی میں گھر سسرال کا چھوڑ کر کے اپنے مائکے چلی جاتی ہے, اس درمیان کا نان و نفقہ, کھانا خرچہ کوئی بھی شوہر کے ذمے نہیں ہے. ایسے وقتوں میں دیکھنے میں یہ بھی ملتا ہے کہ لڑکیاں چھوڑ کر کے میکے آ جاتی ہیں اور انڈیا ملیشیا اور انڈونیشیا اور بنکاک اور یہاں پوری دنیا گھوم رہی ہے, شوہر کی کوئی اجازت نہیں, کوئی ضرورت نہیں. اس طرح سے شوہر کا ایک مذاق بنانا. ایک مدت مسافرت شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نہیں جا سکتی, حج نفل کرنے کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی. وہ مدت جو سفر کا 92 کلومیٹرز ہے, اتنا لمبا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی. اور گھر سے نکلنے کی جہاں تک بات ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی. اتنا سخت ترین حکم ہے. وہ 3 مہینہ جا کے گھر پہ بیٹھے گی اپنی, یہ تو نہایت ہی بہت ہی قبیح, نہایت خبیث حرکت ہے. اللہ ہمیں اور ان کو تمام لوگوں کے اس سے محفوظ
رکھے.
اس درمیان میں اس کا نفقہ اس کے ذمے, شریعت مطہرہ میں جب تک شوہر کے مرنے کی خبر نہیں ہوتی ہم جدائی نہیں کر سکتے اس کی, اور وہ مدت 70 سال کی ہے. اگر کوئی شخص, کوئی شوہر, کسی عورت کا شوہر غائب ہے, فرض کیجئے وہ کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں کرتا, کبھی ملتا بھی نہیں, اس کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں ہے کہ کہاں گیا, مرا بھی کہ زندہ ہے, یہ بھی نہیں معلوم, تو ایسی عورت کے بارے میں حکم ہے کہ وہ 70 سال اپنے شوہر کی عمر ہو جانے تک, اس کے شوہر کی عمر 70 سال ہو جائے اس وقت تک انتظار کرے. بعد میں تفریق ہوگی, وہ دوسری جگہ چاہے تو شادی کر سکے, اس وقت تک انتظار کرے.
جی
یہ چیزیں محض اس کو طلاق لینے پر طلاق لینا جائز نہیں کر دے گی. اسے زندگی مرد کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. محض اس بات پہ کہ وہ نان و نفقہ پوری طرح سے ادا نہیں کر پا رہا ہے, اس کی پوری ضروریات کو مکمل نہیں کر پا رہا ہے, اتنی سی کمی شوہر کی طرف سے اسے طلاق لینے پر مجبور نہیں کرتی, پھر بھی اسے اسی کے ساتھ زندگی کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ زبردستی طلاق چاہتی ہے تو شوہر کو راضی کرے, زبردستی نہیں کرے, شوہر کو راضی کرے. اگر تو مجھے طلاق دے دے تو میرے لیے بھلا ہوگا, تیرے لیے بھی. اگر وہ راضی ہو جاتا ہے فبیہا, اگر راضی نہیں ہوتا ہنسی خوشی, تو آپ اسے کچھ دے کر کے بھی طلاق لے سکتے ہیں. شوہر کو کہہ دیں میں تمہیں 50,000 روپے دے دوں گی, میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گی, اس کے عوض مجھے طلاق دے دو, یا تمہیں تم نے جو میرا مہر باندھا تھا اتنے مہر کے عوض تو مجھے طلاق دے دے. اس طرح کہنے پر اگر وہ اماؤنٹ لے کر کے لڑکا اگر طلاق دیتا ہے تو بھی طلاق ہو جائے گی. جس طرح سے بھی ہو سکے شوہر کو بہرحال آمادہ کرے اس بات پر کہ وہ طلاق دے. جب تک وہ طلاق نہیں دے گا کوئی دوسری صورت اس کے نکلنے کی نہیں. اور طلاق کے معاملے میں محض ہاں کہہ دیا کہ مجھے 50,000 روپے دے دو میں طلاق دے دوں گا تمہیں, لڑکی کے باپ والوں نے 50,000 روپے دے بھی دیا اسے, اب اس پر اتنا نہ سمجھو آپ کی طلاق ہو گئی, پھر اس کے بعد اس کو اپنی زبان سے کہنا چاہیے کہ میں نے اسے طلاق دی. جب تک وہ زبان سے یہ لفظ نہیں بولے گا تب تک نہیں ہونے والا. جی حق خلا عورت کو جب عورت کے حقوق ادا نہ ہوتے ہوں, جو واجبی حقوق ہیں, بہترے چیزوں کو حقوق نہیں اور حقوق سمجھتے ہیں, مجھے اے سی چاہیے, مجھے مرسیڈیز بینچ چاہیے, مجھے بہت اونچی سوسائٹی کا حویلی چاہیے, ये चीजें जरूरियात में नहीं है। जो वाजिबी चीज है शौहर के जिम्मे, उन चीजों के अदा करने में अगर शौहर कमी करता है तो औरत को हक़े खुला हासिल है। हक़े खुला का माने होता है अपना छुटकारा कर लेना, कोई चीज दे करके अपनी जान बचाना। खुला माने उखड़वा लेना अपना अक्द जो पहले किया था। और उसका तरीका यह है कि वह ये कहे फला चीज के एवज में मुझे तू तलाक दे दे, अगर वो तैयार हो जाए तो वो चीज उसे दे और वो उसे तलाक दे, वरना महज थोड़ी सी बात को मुझे गुस्से में आ जाता है, रात में थोड़ा देर से आता है, मेरी बात नहीं सुनता है, वो अलग करता है, ये चीजें हक़े खुला के लिए काफी नहीं है। नहीं नहीं, इमाम शाफई के नजदीक पैसा वसूल कर लेना ही तलाक है। शाफई मसलक के लोगों के नजदीक खुला यह है कि उनके नजदीक खुल अक्दे निकाह एक तिजारत की तरह चीज है, एक चीज के हम मालिक होते हैं और उनको एक चीज देते हैं, उनकी एक चीज हम लेते हैं और हम उसके बदले में महर देते हैं, उसी चीज को हमने वापस कर दिया तो बे फस्ख खत्म, डील खत्म। इमाम शाफई के नजदीक इतनी सी बात काफी है कि वो एग्री हो जाए इस बात पर कि हाँ मैं खुला कर लूंगा, इतना पैसा दे दे, उतना पैसा ले लिया खुला हो गया। हनफी मसलक में पैसा ले लेने के बाद भी जबान से उसे कहना पड़ेगा कि मैंने तलाक दी, जब तक ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा तलाक देने का खुला नहीं।
कम से कम और ज्यादा से ज्यादा महर की कितनी रकम होनी चाहिए?
10 दिरहम कम से कम है, ज्यादा की कोई हद नहीं, ज्यादा की कोई हद नहीं, और कम से कम 10 दिरहम है। एक इंसान का जो हाथ काटा जाता है चोरी करने पर इस्लामी हुकूमतों में, कितने पे मालूम? कम से कम 10 दिरहम चुराना चाहिए। अगर कोई इंसान 10 दिरहम से कम कीमत वाली चीज, वैल्यू वाली चीज चुराता है, उसका हाथ नहीं काटा जाता। जब रिपोर्ट दर्ज करवाया, आपने साबित कर दिया कि फला शख्स ने चोरी की है, इस्लामिक जस्टिस के पास, काजी के पास, वो देखेगा कि वो चीज कितनी कीमत की है। कम से कम 10 दिरहम की हो, सोने चांदी के सिक्के 10 दिरहम के बराबर हो तो उसका हाथ काटा जाता है। इससे समझ में आया, इंसान के एक उज्व की कम से कम कीमत 10 दिरहम। हम भी उनकी एक चीज के मालिक होते हैं, इसलिए उसकी कीमत भी 10 दिरहम कम से कम। रसूल करीम ने खुद एक हदीस में फरमाया, अकल्लुल महरे अशरतु दराही, महर की सबसे कलील मिकदार जो है वो कम से कम 10 दिरहम है। 10 दिरहम तकरीबन हमारे के यहाँ 1 दिरहम 29 रुपए 30 रुपए का होता है चांदी का सिक्का, तो तकरीबन 300 रुपए, और यहाँ 300 का डबल कीजिए तो कुछ 800-900 रुपए होते हैं। ये जो भी होती है उसकी मकदार वो आप समझ लें, 10 दिरहम चांदी के सिक्के, ये कम से कम मकदार है। ज़्यादा जितनी चाहो करोड़ लाख मिलियन बिलियन रख लो आप, कोई मतलब ये आप लोग जितने में तय हो जाओ। लेकिन रसूल ने फरमाया, अच्छी औरत वो है जो कम महर वाली। अरब के ज़माने में ऐसा होता था कि महर औरत की क्वालिटी के हिसाब से होता था, कितनी हसीन है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी उम्र की है, कैसे खानदान की है, इस हिसाब से उनको महर रखते थे। यहां पर अब वो मसला नहीं रह गया, तो जितनी चाहे ज्यादा से ज्यादा रखे, कम से कम महर की मकदार 10 दिरहम। बूढ़ी औरत भी हज के लिए अकेली नहीं जा सकती, उसे भी महरम चाहिए। कोई ना हो तो उसके ऊपर हज ही वाजिब नहीं, फिर भी वाजिब नहीं। जब ही वाजिब होगा जब उसे कोई महरम मिले, और उसकी एक बेहतर तदबीर हुजूर आला हजरत अज़ीज़ुल बरकत ने यूं इरशाद फरमाई है कि किसी मर्द से यूं शादी करे कि मैंने तुझसे निकाह किया इस बात, इस शर्त के साथ कि जैसी मैं हज से वापस अपने घर में दाखिल होंगी मुझे तलाक। वो मर्द कहे मैंने कबूल किया, तो अब निकाह हो भी गया, जाए उसके साथ शादी हज करके आवे, और जो ही घर में कदम रखी तलाक वाकई। हाँ भाई तो है, भाई तो महरम है, भाई के साथ जा सकती है, बाप के साथ जा सकती है, शौहर के साथ जा सकती है। उसे काजी के नजदीक ये चीज आपको साबित करनी पड़ेगी कि सचमुच में जुल्म हो रहा है। काजी इस बात को जब एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं सचमुच में जुल्म हो रहा है, तो वो प्रेस करेगा अपनी कुव्वत और इख्तियार से लड़के के ऊपर, शौहर के ऊपर, कि तुम्हें तलाक देना होगा, वो मजबूर करेगा उसे। ये महर कौन मुतय्यन करे, महर कौन मुतय्यन करे, ये लड़की का हक है। लड़की अपनी चीज देती है, वो दोनों आपस में अक्द करते हैं, जितनी चाहे उतनी वो अपना महर रख सकती है। दूसरी बात, इतनी रखनी चाहिए जितने कि उनके खानदान वालों में है, जैसी कि उनकी परंपरा चली आ रही है। शादी दो तरह होती है, एक बगैर महर के, एक बिना, एक महर के साथ। अगर आप लड़की ने कहा मैंने तुझे अपने आप को हवाले किया तेरे, लड़के ने कहा मुझे कबूल है, दो मुसलमान ने सुन लिया, चाहे दाढ़ी मुंडे हो जाता है निकाह। महर का नाम भी नहीं आया, कितना, बल्कि किसी ने यह कहा कि मैं तुझे कुछ भी महर नहीं दूंगा, मैं तुझे कुछ भी महर नहीं दूंगा, मैं तुझसे शादी करता हूं, लड़की ने कहा मुझे कबूल है, फिर भी शादी हो जाएगी। कि लफ्ज निकाह में महर का आना जरूरी नहीं है। तो फर्ज कीजिए कि वो औरत जिसका निकाह पढ़ाने के टाइम अमाउंट जिक्र नहीं किया कि कितना, तो उस लड़की का महर इतना दिया जाता है जितना उनके खानदान की लड़कियों को दिया गया था। उनके खाला को देखिए, उनकी बहनों को देखिए, उनके खानदान की लड़कियों को जो खानदान में इस क्वालिटी की हो, जो इसके स्टेटस की हो, ऐसा इल्म रखने वाली, ऐसा हुस्न रखने वाली, उसके मिसल जो लड़की होगी उसका जो महर होगा उतना महर इसे देना पड़ेगा, अगरचे उसने निकाह करने के टाइम उस चीज को जिक्र नहीं किया।
अगर तीन तलाक दे दिया तो औरत इज्जत कहां गुजारे, क्या उसके माँ बाप के घर में इज्जत गुजार सकती है?
नहीं, शौहर के घर इज्जत गुजारना जरूरी, शौहर के घर इज्जत गुजारेगी, मायके में नहीं गुजार सकती। बच्चा किसका है, तिब के सारे उसूल जन्नी है, तबाबत के, डॉक्टरी के जितने उसूल है, कोई एक भी कानून यकीनी नहीं है। जब पूरे के पूरे रूल से पूरा बेस ही उसका जन्नी है, तो यकीन से कैसे कह दोगे कि उसका बेटा है या नहीं है? कौन सा एक इलाज ऐसा है जो यकीन से करते हैं, बता दो। सब के सब यकीन पे कोई नहीं, गुमान है इस बात का ऐसा हो सकता है। तो महज इस बेस पे अगर डीएनए से साबित हो जाए कि उसका बेटा नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते कि नहीं है, बल्कि जो हमने देखा वही फैसला होगा। उसके घर में, उसकी जौजियत में रह करके इस औरत ने यह बच्चा जना तो उसी शौहर का ही कहा जाएगा। हत्ता के एक शख्स 4 साल 5 साल से बाहर है और यहां पर 4th साल में उस लड़की को बच्चा हुआ, پھر بھی وہ بچہ اسی کا کہلائے گا, اسی کا کہلائے گا. گو کہ ہمارے عقل و شعور میں یہ بات نہیں آتی کہ جب 4 سال سے باہر ہے, ملاقات ہوئی نہیں, تو اس کا بچہ ہو کب سکتا ہے؟ ممکن ہے زمین سمٹ جائے, کوئی ولی اسے وہاں پہنچا دے, کوئی صورت ایسی نکل گئی ہو جس سے ملے, امکانات بہت ہیں. آپ کیسے جانا کہ اس نے ملا کہ نہیں ملا؟ اس لیے چاہے سالوں سال باہر رہے, جس کی زوجیت میں ہے عورت اسی کا بیٹا کہلائے گا, چاہے ڈی این اے رپورٹ آ جائے اس کے خلاف, چاہے دنیا اس کے خلاف بولے. حتیٰ کہ اگر کوئی عورت دوسرے مرد سے شادی کر لے کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے, تو نکاح تو ہوا نہیں دوسرے مرد سے, کہ آلریڈی ایک مرد دو کے نکاح میں نہیں ہو سکتی ایک ہی وقت میں, دوسرے مرد سے نکاح کر لے, دوسرے مرد سے 4 بچے ہوں, پہلا شوہر آئے گا تو سب بچے اسی کے کہلائے گا, یہ سارے بچے اسی کے کہلائے جائیں گے, اور اس دوسرے شخص کو کھڑا کر کے رجم کیا جائے گا. وللآہر الحجر, اور زانی کے لیے پتھر ہے, اور بچے صاحب فراش کے لیے پہلے والے شوہر کے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ دوسرا آدمی نکاح میں اس کے ساتھ اتنی جلدی نہ کرے. جب جان رہا ہے کہ اس کا شوہر ہے تو کیوں اتنی جلدی کر رہا ہے؟ جی حلالی کہلائیں گے, حرامی نہیں کہلائیں گے وہ بچے. وہ پہلے والے باپ سے اس کا نسب جوڑا جائے گا, جو پہلا شوہر ہے اس سے نسب جوڑا جائے گا, حتیٰ کہ پہلے والے باپ سے وراثت بھی پائیں گے وہ لوگ. مانے دوسرا نہیں مانے, دوسرا باپ ہے کب؟ وہ تو شادی ہی غلط کیا اس نے. وہ الگ بات ہے, حکم شریعت کا وہ اپنائے نہیں اپنائے, مانے نہ مانے, یہ اس کا کام ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اولاد انہی کی, انہی کی طرف نسبت اس کی جوڑی جائے گی, اور سب معاملے انہی کے ساتھ ہوں گے. شوہر کی اجازت سے کوئی ایسی جگہ جہاں وہ مطمئن ہو, پردے کا انتظام ہو, کوئی سپریٹ گھر دے کر کے وہ اگر عدت گزروانا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. چاہے کوئی سی بھی عدت ہو, عدت کوئی سی بھی ہو, گھر میں گزارنا ہے شوہر کے, اس کے گھر میں گزارنا ہے اس کے, بس اس سے ملنے نہیں دیا جائے گا, پردہ ہوگا, اس سے کوئی سامنا نہیں ہوگا اس کا. اس لیے اہتمام کرتے ہیں کہ اب یہاں ملنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی. جب طلاق رجعی تھی یا بائن تھی تو اس وقت میں انسان نکاح میں واپس بھی لے سکتا تھا, تو اگر اسے دیکھے گا, اگر طبیعت اور خواہش مانی بھی تو نکاح میں واپس لے لے گا. یہاں پر احتیاط کے لیے آدمی اسے الگ کر لیتا ہے کہ اب تو دیکھنا بھی جائز نہیں رہا اسے کہ 3 طلاق دے چکا ہے, اب تو نکاح سے نکلنا ہی نکلنا. دو طلاق تک الگ, دونوں کی باؤنڈری الگ ہوگی, دونوں کی ملنے کی کوئی صورت نہیں کرنی ہوگی, ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں, دونوں کو الگ رکھا جائے سیپریٹ.
کوئی
بات نہیں,
اور اگر لڑکی چلی جائے شوہر رکھے تو شوہر رکھے اس کے گھر پہ طلاق کے بعد بھی لڑکی نہ مانے اور اس کے مائی کے گھر چلے جائے
گزار سکتی.
اور مہر اصل کب ادا کرنا ہوگا؟ ذمہ کے پہلے اگر وقت لے لیا ہو کے بعد, ذمہ کے پہلے اگر وقت لے لیا ہو کے بعد میں دے دیں گے تو کیا مسئلہ ہے؟
مہر دو طرح کا ہوتا ہے, ایک معجل جو عین سے بولتے ہیں, ایک معجل جو حمزہ سے بولتے ہیں. معجل مہر کا معنی ہوتا ہے فی الفور ادا کرنے کا. اس مہر اگر مہر ایسا باندھا جائے گا تو لڑکی کو اختیار ہوتا ہے اس بات کا کہ اپنے قریب شوہر کو آنے سے پہلے وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا حق پہلے ادا کرو, بعد میں تم مجھے ہاتھ لگاؤ. کب؟ جب یہ معجل ہو, عین والا, فل فور ادا کرنے والا, جب تک وہ ادا نہ کرے تب تک وہ اپنے آپ پر قابو نہیں دے گی. اسے اختیار ہے کہ قابو نہ دے عورت شوہر کو. اور اگر حمزہ والا ہے مؤجل کی ایک مدت مقرر ہوتی ہے, دے دیں گے سال دو سال بعد, مرنے کے بعد میرے مال سے ادا ہو جائے گا, جب طلاق دے دیں گے تب مل جائے گا, تو ایسی صورت میں عورت مرد کو پاس آنے سے نہیں روک سکتی. عورت پاس آنے سے نہیں روک سکتی, مرد کا حق اس کے اوپر ہو گیا, اسے پاس آ سکتا. ہاں اگر فی الفور ادا کرنے والا تھا تو عورت کو حق تھا کہ جب تک وہ پورا پیسہ نہ لے لے تب تک اسے پاس آنے نہ دے. نہ عورت پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال سے وصول کرے گی, جس طریقے سے اس کا قرضہ اس میت کا لوگوں کو آپ دیتے ہیں, اسی قرضوں میں سے ایک قرض یہ بھی ہے. اگر معاف کر دے گی معاف ہو جائے, اگر چاہے تو اس کا حق ہے وہ معاف کر سکتے.